سيدي وسندي محبي ومحبوبي مشفقي ومصلحي ومربي ومحسني. بھائی مجلس شروع ہو گئی, اب گفتگو بعد میں کیجیے گا معذرت کے ساتھ, یا اگر ضروری بات ہے تو آپ کر لیں پھر میں شروع کر دوں گا. سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی صدیق وقت قلندر زمان حضرت والا میر صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کے حکم سے حضرت والا سیدی و سندی مرشدی و مولائی مجدد زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. عنوان ہے پھرتا ہوں دل میں درد بھرا دل لیے ہوئے. پھرتا ہوں دل میں درد بھرا دل لیے ہوئے. پھرتا ہوں دل میں درد بھرا دل لیے ہوئے. پھرتا ہوں دل میں درد بھرا دل نفس میں قرب منازل لیے ہوئے. اور ہر نفس میں قرب منازل لیے ہوئے. پھرتا ہے مجھ کو عشق لیے چاک گریباں. پھرتا ہے مجھ کو عشق لیے چاک گریباں. گرچہ خرد ہے طوق و سلاسل لیے ہوئے. گرچہ خرد ہے طوق و سلاسل لیے ہوئے. طوق و سلاسل یعنی زنجیریں, یعنی عقل پرستی. عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا کا بھی کچھ سامان کرو اور ان جھگڑوں میں پڑے رہو اس میں, لیکن عشق جو ہے وہ چاک گریباں لیے پھرتا ہے. عشق جو ہے وہ اگر مگر نہیں دیکھتا اور اس کو خرد سے کوئی واسطہ نہیں. پھرتا ہے مجھ کو عشق لیے چاک گریباں. پھرتا ہے مجھ کو عشق لیے چاک گریباں. گرچہ خرد ہے طوق و سلاسل لیے ہوئے. گرچہ خرد ہے طوق و سلاسل لیے ہوئے. پھرتا ہوں دل میں درد بھرا دل لیے ہوئے. اور ہر نفس میں قرب منازل لیے ہوئے. جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں. جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں. جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے. جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے. مانا کہ طوفان میں محبت کا سفینہ. مانا کہ طوفان میں محبت کا سفینہ. لیکن ہے ساتھ لطف سواحل لیے ہوئے. سواحل کے ساحل کی جمع.
مانا کہ طوفان میں محبت کا سفینہ, مانا کہ طوفان میں محبت کا سفینہ, لیکن ہے ساتھ لطف سواحل لیے ہوئے, لیکن ہے ساتھ لطف سواحل لیے ہوئے. غفلت کا ان کے دل پہ نہ کرنا کبھی گماں, غفلت کا ان کے دل پہ نہ کرنا کبھی گماں, ہنستے ہیں ایک درد بھرا دل لیے ہوئے, ہنستے ہیں ایک درد بھرا دل لیے ہوئے. غفلت کا ان کے دل پہ نہ کرنا کبھی گماں, غفلت کا ان کے دل پہ نہ کرنا کبھی گماں, ہنستے ہیں ایک درد بھرا دل لیے ہوئے, ہنستے ہیں ایک درد بھرا دل لیے ہوئے. میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو, میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو, ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے, ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے. میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو, میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو, ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے, ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقتہ ہے.
اختر اسی کا فیض ہے عالم میں چار سو, اختر اسی کا فیض ہے عالم میں چار سو, پھرتا ہے جو بھی درد بھرا دل لیے ہوئے, پھرتا ہے جو بھی درد بھرا دل لیے ہوئے, پھرتا ہوں دل میں درد بھرا دل لیے ہوئے, اور ہر نفس میں قرب منازل لیے ہوئے.
قلب مضطر کے عنوان سے حضرت والا کا ایک بند پیش خدمت ہے.
وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا, وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا، فلک پہ جا کے وہ ہم شکل ماہ و اختر تھا، فلک پہ جا کے وہ ہم شکل ماہ و اختر تھا، وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا، فلک پہ جا کے وہ ہم شکل ماہ و اختر تھا. تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خوش میں، تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خوش میں، نہ جذب ہو سکا دنیا کا رنگ و بو اس میں، نہ جلد ہو سکا دنیا کا رنگ و بو اس میں، میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں، میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں، تیرے آب گی نلایا ہوں، تیرے حضور میں ایک آب گی نلایا ہوں، تیری رضا کا ہے بس شوق و جست جو اس میں، تیری رضا کا ہے بس شوق و جست جو اس میں، میری ہزار تمنا کا ہے لہو اس میں، تیری رضا کا ہے بس شوق و جست جو اس میں، میری ہزار تمنا کا ہے لہو اس میں، وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا، فلک پہ جا کے وہ ہم شکل ماہ و اختر تھا.
بہار عشق حقیقی، بہار عشق حقیقی.
عشق دل کو بہار دیتا ہے، عشق دل کو بہار دیتا ہے، جذبہ جان سار دیتا ہے، عشق دل کو بہار دیتا ہے، عشق دل کو بہار دیتا ہے، عشق دل کو بہار دیتا ہے، جذبہ جان سار دیتا ہے، جذبہ جان سار دیتا ہے، طاعت مختصر پہ میرا کریم، طاعت مختصر پہ میرا کریم، طاعت مختصر پہ میرا کریم، اجر کیا بے شمار دیتا ہے، اجر کیا بے شمار دیتا ہے۔
یہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا خاص مضمون ہے کہ وظائف چاہے کم ہوں، نوافل چاہے کم ہوں، لیکن اصلی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا ہے۔ پورا زور ہم اس پہ لگا دیں کہ کوئی سانس ہماری اللہ کی ناراضگی میں نہ گزرے، بس یہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ جو شخص تقویٰ سے رہتا ہے وہ ہمہ وقت عبادت میں رہتا ہے، ہمہ وقت عبادت میں ہے۔ لیکن آج کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ وظائف ہمیں نظر آتے ہیں، نوافل ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں لذت بھی ہوتی ہے، بے شبہ لذت تو ہوتی ہے اللہ کی طاعت کے اندر، لیکن اصلی چیز جو ہے جس میں ہماری کمزوری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے میں وہ زور نہیں لگاتے جتنا زور وظائف میں لگاتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ زور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نافرمانی سے اللہ کی بچیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر خوب کرم فرما دیتے ہیں۔ بہت مختصر راستہ ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا ہے، اس کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہی کروں، یعنی اپنی ناجائز خواہشات کو اللہ کی مرضیات پر قربان کر دینا ہے، پھانسی چڑھا دینا ہے۔ تو یہ مختصر راستہ ہے، یہ راستہ جو ہے جلدی اللہ کا طے ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے کہ میری وجہ سے یہ بندہ اپنی خواہش، اس کے دل میں جو میں نے اس کی فطری خواہشات رکھی ہیں، وہ میری خاطر ان خواہشات کو یہ دفن کر رہا ہے، تقاضا ہو رہا ہے، میلان ہو رہا ہے کہ حسین کو دیکھ لیں، لیکن اپنے دل کی خواہش کو یہ دباتا ہے اور توڑتا ہے اپنے دل کو، لیکن میرا قانون نہیں توڑتا، میرے خوف کی وجہ سے یہ نظر نہیں اٹھا رہا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمانی کا وعدہ فرمایا کہ میں اس کو ایسی حلاوت ایمانی عطا کروں گا کہ اس کے قلب میں وہ موجود ہوگی حلاوت ایمانی۔ حضرت والا تشریف لا رہے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت والا کی رحلت کی بات کا یہ 36واں باز ہے اور 80 باز تک تیار ہیں، الحمدللہ سب شائع ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ذرا تصحیح رہ گئی ہے، اس کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے۔ جہاں تک پڑھ کے سنایا تھا، وہاں سے آگے سناتا ہوں۔ اس کا نام ہے پردہ عورت کی عزت کا ضامن۔ اللہ والوں کو ہر وقت سکون و اطمینان نصیب رہتا ہے، چاہے بظاہر گرمی میں رہتے ہوں یا کسی بھی حالت میں ہوں، باطنی طور پر ہر وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں، اللہ کے فضل کے سائے میں سانس لیتے ہیں، حق تعالی کی رضا اور خوشی کے سائے میں رہتے ہیں، اور یہ خوشی انہوں نے اپنی خوشیوں کو لٹا کر حاصل کی ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اللہ والوں نے خدا کی خوشی کو کس طرح حاصل کیا ہے، اپنی خوشیوں کو قربان کر کے اللہ کو خوش کیا ہے، یعنی اپنی حرام خوشیوں کو قربان کر کے اللہ کو خوش کیا ہے۔ ہماری خوشی تو سنیما دیکھنے میں ہے، ویڈیو، ٹیلی ویژن اور عورتوں کو دیکھنا اور اپنی نظروں کو خراب کرنا، جھوٹ بولنا، حرام کمانا، لیکن انہوں نے اپنی ان خوشیوں کو اللہ تعالی کی خوشی پر قربان کیا ہے، تو اللہ کی خوشیاں انہوں نے اپنی خوشیاں قربان کر کے حاصل کی ہیں، جس کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا، خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم نے. یہ واس کب کا ہے؟ یہ واز 8 شوال 1407 ہجری مطابق 5 جون 1987 کا ہے، جو مسجد اشرف گلشن اقبال کراچی میں ہوا. جس خوشی سے اللہ خوش نہ ہو، بندے کو چاہیے کہ اس خوشی کو آگ لگا دے. آپ بتلائیے، ایک ہماری خوشی ہے، ایک اللہ کی خوشی ہے، تو کون سی خوشی قیمتی ہے؟ بندے کی خوشی قیمت والی ہے یا اللہ کی خوشی قیمت والی ہے؟ جس کے لیے انبیاء کرام کے سر کٹتے ہیں، نبیوں کے خون بہتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوتے ہیں، ایسی قیمتی ذات کے لیے آج ہم معمولی خوشیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ نظر بچانے میں تکلیف ہوتی ہے، رشوت نہ لیں تو پھر کیسے گزارا ہوگا، انڈا مکھن کیسے کھائیں گے، سوکھی روٹی کھانی پڑے گی، غیبت نہ کرنے سے، ٹیلی ویژن کے پروگرام نہ دیکھنے سے زندگی بے کیف ہو جاتی ہے، ٹائم کیسے پاس ہوا. لیکن آج ٹیلی ویژن کی لالچ کی وجہ سے، پروگرام کی لالچ میں لوگ 12-1 بجے تک نہیں سو رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ عشاء کے بعد بغیر ضرورت شدیدہ، یعنی کوئی شدید ضرورت ہو، جیسے دین کا کام ہو، کوئی مہمان آ گیا ہو، تو شدید ضرورت کے بغیر نماز عشاء کے بعد کسی قسم کی قصہ گوئی، پروگرام، کہانیاں وغیرہ مت سنو، اور عشاء پڑھتے ہی فوراً سو جاؤ. جو عشاء کے بعد جلد سوئے گا وہ جلد اٹھے گا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھے گا، اس کو اللہ تعالی کی زیارت نصیب ہوگی، اور اس طرح نصیب ہوگی جیسے بغیر جھگڑا لڑائی کے چاند کو دیکھتے ہیں. صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ جنت میں اللہ تعالی کے دیدار کے لیے اجتحام ہوگا، دھکے لگیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن 14 تاریخ کا چاند ہوتا ہے، کیا تم اس کو دیکھتے ہو، آپس میں لڑائی کرتے ہو، یا آرام سے دیکھ لیتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو آرام سے دیکھتے ہیں. فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تعالی کی زیارت نصیب ہوگی. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی شرح بخاری میں اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کی شرح میں ایک سوال قائم کیا ہے تاکہ امت کو اس مسئلے کا علم ہو جائے. سوال یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کا تو نام لیا، تو کیا مطلب کہ بس فجر اور عصر پڑھ لے تو اللہ میاں کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اور مغرب، عشاء اور ظہر کو چھوڑ دے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری فتح الباری میں اس کا جواب دیا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ یہی دو نمازیں مشکل ہیں. فجر کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، عصر کے وقت بزنس گرم رہتا ہے، کاروبار گرم ہوتا ہے، بازار گرم ہوتا ہے، اور فجر کے وقت میں نیند کا بازار گرم ہوتا ہے. گرمی دونوں طرف ہے، ادھر گرما گرم نیند ہے، ادھر بازار میں دولت کے سکے ہیں، گاہک کھڑے ہیں. تو جو مشکل پرچہ حل کر لیتا ہے وہ آسان پرچہ حل نہیں کرے گا. جو فجر اور عصر پڑھ لے گا وہ ظہر، مغرب اور عشاء با بدرجہ اولا پڑھے گا، لیکن ٹیلی ویژن کی لعنت کی وجہ سے آج لوگوں کی کو فجر کی نمازیں میسر نہیں ہیں، ٹیلی ویژن پر باکسنگ ہو رہی ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، ہندوستان پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا ہے، عورتیں بھی نامردوں کو دیکھ رہی ہیں، ارے صاحب کیا کوڑا کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں، یہ کرکٹ کیا ہے، کوڑا کرکٹ ہے، اتنی دیر اللہ کا نام لیتے تلاوت کرتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے اور نیکر پہن کر گھٹنا کھولے ہوئے لوگوں کو ہاکی کھیلتے دیکھنا تو مردوں کے لیے بھی حرام ہے۔ یاد رکھو ان عورتوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے جو اپنے کو بے پردہ دکھاتی ہیں، اور ان مردوں پر خدا کی لعنت برستی ہے جو عورتوں کو بے پردہ دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کی لعنت کے کیا معنی ہے؟ خدا تعالی کی رحمت سے دوری۔ لعنت کے معنی آپ سمجھتے ہیں، جیسے ملعون کہا جاتا ہے جو خدا کی رحمت سے محروم کر دیا جائے، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اس پر جو عذاب بھی آ جائے کم ہے، اس کے گردوں میں پتھری پڑ جائے، بلڈ کینسر ہو جائے، ٹی بی ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو جائے، غرض جتنے بھی عذاب آ جائیں کم ہیں۔ جس سے خدا ناراض ہو گیا اس کو دنیا میں کہیں چین نہیں۔ یہ نہ سوچو کہ ہمارے بینک بیلنس ہم کو سنبھال لیں گے، یہ نہ سمجھو کہ ہماری بلڈنگ، ہماری کاریں اور ہمارے ایئر کنڈیشن روم ہمیں مطمئن کر دیں گے، اور ہمارے بہت رشتے دار ہیں، 10 بیٹے ہیں۔ یاد رکھو جس کو خدا عذاب دینا چاہتا ہے ساری کائنات اس کو بچا نہیں سکتی، جس کو خدا کسی مصیبت میں گرفتار کرنا چاہتا ہے اگر اس کا باپ ڈاکٹر اسپیشلسٹ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو موذی مرض میں مبتلا کر کے ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ لکھنؤ میں ڈاکٹر پھیپھڑوں کا اسپیشلسٹ تھا اور اسی بیماری میں مرا۔ ناظم آباد میں ہارٹ اسپیشلسٹ آیا، دیکھتے مریض کی رفتار انگلی سے شمار کر رہا تھا، اسی وقت اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ یہ دل کے ڈاکٹر ہیں، ان کا دل فیل ہو رہا ہے۔ دل کا ڈاکٹر دوسروں کا دل دیکھ رہا ہے اور اپنا ہی دل غائب ہو گیا۔ اس پر خواجہ صاحب کا ایک شعر یاد آیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس بات کا تصور بھی نہ کرو کہ ہم چین سے رہ سکیں گے، نہ خشکی میں، نہ تلی میں، نہ سمندر میں، نہ پہاڑوں میں، نہ ریلوں میں، نہ ہوائی جہاز میں، جہاں جاؤ گے خدا کی حکومت ہے۔ یہ وہ سیاسی پناہ نہیں ہے کہ پاکستان کے مجرم کو کوئی دوسرا ملک سیاسی پناہ دے دے، کیونکہ ہمارے ملک کی حکومت کی حدود محدود ہے۔ اگر کوئی ہمارے ملک میں قتل کر کے چپکے سے بھاگ گیا تو دوسرے ملک والے اس کو پناہ دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کا مجرم جہاں جائے گا کہیں خدا کی حکومت سے نکل نہیں سکتا۔ کوئی ایسا ملک ہے جہاں خدا کی حکومت نہ ہو، جہاں زمین نہ ہو، آسمان نہ ہو؟ لہذا اس پر خواجہ صاحب فرماتے ہیں، نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ اس کا ساتھ کوٹھری میں چھپ کر کوئی گناہ کرے تاکہ کوئی ہماری نافرمانی کو نہ جانے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہ چیز ہے کہ وہ سڑکوں پر اس نافرمان کو ہلاک فرمائیں گے۔ اس کی بیوی اس سے بغاوت کرے گی، بیٹے اس سے بغاوت کریں گے، جدھر جائے گا وہیں مار کھائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہم کو مہلت دیتے ہیں بوجہ حلم و کرم کے، تھوڑی سی ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید اب توبہ کر لے، لیکن اگر مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنسا ہے اور وہ بھاگی جا رہی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ کانٹے سے آزاد ہے، وہ شکاری کی ڈور کے ماتحت ہے، جس وقت چاہے گا موقع دیکھ کے پکڑ لے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نظام فلکیات اور ارضیات میں اپنی دو صفات کے اثرات رکھے ہیں، ایک عزیز اور ایک علیم۔ عزیز کے معنی ہیں زبردست طاقت والا، یعنی لاکھوں ٹن میگنیٹ جتنی طاقت پیدا کرنا اس کے لیے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن کتنی مقناطیسی طاقت پیدا کرے، یعنی کتنی کشش ہو کہ سورج اور چاند اپنے دائرے میں رہیں، آپس میں ٹکرائیں نہیں، اس کا علم ہونا ضروری ہے، جس کے لیے اللہ کی صفت علیم ہے۔ مولانا عزیز صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والا اللہ اللہ کہہ رہا تھا، ایک منکر خدا نے کہا کہ حضور اللہ میاں کہاں ہیں، یہ آپ کہاں وقت ضائع کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے اللہ میاں کہاں ہیں۔ اس نے کہا آپ ہی بتاؤ کہ کہاں ہے۔ کہا کہ یہ سورج چاند ستارے، یہ دنیا کون چلا رہا ہے؟ وہی ہمارا اللہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سب تو میگنیٹ سے چل رہے ہیں، ساری دنیا میگنیٹ یعنی مقناطیس سے چل رہی ہے۔ انہوں نے مسٹر صاحب کو ایک لاٹھی ماری تو وہ کہنے لگے کہ جب جواب نہیں آیا تو جہالت کا کام کر دیا، آپ نے ہماری پٹائی کر دی، لاٹھی چلا دی۔ بزرگ نے کہا کہ میں نے تو لاٹھی نہیں چلائی، تم غلط کہتے ہو، لاٹھی تو میگنیٹ سے چلی ہے، اس لیے کہ ساری دنیا میگنیٹ سے چل رہی ہے، دنیا کا سارا نظام مقناطیسی ہے، تمہاری کھوپڑی میں بھی مقناطیس ہے اور میری لاٹھی میں بھی مقناطیس ہے، تمہاری کھوپڑی کے مقناطیس نے میری لاٹھی کے مقناطیس کو اپنی طرف کھینچا، جس کی وجہ سے تمہاری کھوپڑی پر لگی۔ ارے شکر ادا کرو کہ تمہاری کھوپڑی کی مقناطیسی طاقت زیادہ ہے جس نے میری لاٹھی کو کھینچا ہے، کیونکہ ضعیف مقناطیس قوی مقناطیس کی طرف کھینچ جاتا ہے۔ اگر میری لاٹھی کی مقناطیسی طاقت زیادہ ہوتی تو تمہاری کھوپڑی اڑ کر میری لاٹھی کے پاس آتی۔ پھر بھی نے ان کو سمجھایا کہ جو لاٹھی میں نے چلائی اور تمہیں لگی، اس لاٹھی کے چلانے والے پر تو تم ایمان لائے، اور ساری کائنات کو چلانے والے پر ایمان نہیں لاتے۔ لاٹھی چلانا مشکل ہے یا سورج اور چاند کا نظام چلانا؟ تب اس نے کہا کہ اوہو، واقعی جب ایک لاٹھی اپنے چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی تو پھر یہ سارا عالم کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست طاقت اور زبردست علم والی دو صفات یعنی عزیز اور علیم کا ظہور فرمایا۔ چاند میں کتنی کشش ہونی چاہیے، زمین میں کتنی کشش ہونی چاہیے، نظام عالم کو کس رفتار سے چلانا ہے اور کتنے فاصلے پر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میرا زبردست علم کار فرما ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، میں خلاق ہوں، زبردست پیدا کرنے والا ہوں اور علیم بھی ہوں۔ تو یہ سارے نظام جو چل رہے ہیں ان میں اللہ کی دو صفات کار فرما ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا جن لوگوں نے حقائق کو تسلیم کر لیا کہ یہ نظام فلکیات و ارضیات، زمین و آسمان، سورج اور چاند، پہاڑ و سمندر کسی سائنسدان نے نہیں پیدا کیے، ان سب کو صرف اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آج تک کسی نے دعویٰ کیا کہ ہمالیہ پہاڑ ہم نے بنایا ہے؟ کسی سائنسدان کا قول معلوم ہو تو ہمیں بتا دو۔ کبھی کسی سائنسدان نے کہا کہ سورج میں نے بنایا ہے؟ کسی سائنسدان نے کہا کہ چاند میں نے بنایا ہے؟ تو اللہ بار بار اپنی ملکیت کا اعلان کر رہا ہے، دوسرا کوئی اور اعلان نہیں کر رہا ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہے۔ آپ کوئی زمین خریدنے جائیں تو اخبار میں اعلان کرتے ہیں کہ زمین کا کوئی اور حقدار ہے تو آ کر اعلان کر دے، اور اس کو 10-20 دن کا موقع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو جب سے دنیا قائم ہے تب سے موقع دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو جب سے دنیا قائم ہے سب سے موقع دے رہے ہیں، ہر نبی کی زبان سے اعلان کر رہے ہیں کہ زمین ہماری ہے، آسمان ہمارے ہیں، سورج و چاند ہمارے ہیں، جبکہ آج تک کسی بھی جھوٹے خدا نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ شداد، نمرود اور فرعون جیسے باطل خداؤں نے بھی نہیں کہا کہ سورج اور چاند اور زمین و آسمان ہم نے بنائے ہیں۔ پھر اس کے بعد عقل کا فیصلہ ہے کہ حقائق کو تسلیم کر لو۔ اب جب حقائق کو تسلیم کر لیا تو اس کے حقوق بھی ساتھ آتے ہیں۔ جب حقائق تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے حقوق واجب ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص ایئرپورٹ پر اپنے باپ کو نہیں پہچان رہا ہے، بچپن میں جب وہ 10 سال کا تھا تو اس کا باپ دوسرے ملک چلا گیا، اب 20 سال کے بعد آیا ہے تو بچہ اپنے ابا کو نہیں پہچان رہا تھا۔ جب اس کے ابا نے کہا کہ بیٹا پانی لاؤ تو اس نے کہا کہ میں اپنے ابا کو تلاش کر رہا ہوں، تمہارا بیٹا نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ میرا سوٹ کیس تو سر پر رکھ لو، تو اس نے کہا اگر آپ ایسی بات کرو گے تو میں آپ پر کیس کر دوں گا، آپ مجھے غلام نہ بنائیے، میں اس وقت اپنے باپ کی تلاش میں مشغول ہوں۔ اچانک ایک بڑے میاں آتے ہیں اور اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم مجھے جانتے ہو؟ کہتا ہے کہ ہاں، آپ تو ہماری بستی کے بڑے بوڑھے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے ابا ہیں۔ جب اس نے ابا کو پہچان لیا تو فوراً اس کے پیر پکڑ کے رونا شروع کر دیا کہ اب تک جو نافرمانی کی، آپ کو پانی نہیں پلایا، آپ کا سوٹ کے سر پر نہیں رکھا، اس کو معاف کر دیئے، ہم نے نہ پہچاننے سے آپ کے حقوق میں گستاخی کی تھی۔ اب جو حقیقت ہم کو معلوم ہو گئی تو حقائق تسلیم کرنے کے بعد آپ کے حقوق میرے سر آنکھوں پر ہیں، بلکہ آپ خود بھی بیٹھ جائیے میرے سر پر، آپ تو میرے ابا جان ہیں، لیکن میں اس بوڑھے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر آپ ابا جان سے جان پہچان نہ کراتے تو ہم ابا کی حقیقتوں سے اور ان کی شفقتوں سے محروم رہتے۔ یہ بڑے میاں تو معرف یعنی جان پہچان کرانے والے، تو جو لوگ معرفین سے یعنی اللہ تعالی اللہ والوں سے خدا کو پا جاتے ہیں، یعنی جو لوگ عارفوں سے اللہ تعالیٰ کی جان پہچان رکھنے والوں سے یعنی اللہ والوں سے خدا کو پا جاتے ہیں، وہ اسی طرح اللہ والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ والوں کی جوتیاں نہ اٹھاتے تو اپنے ربا کو نہ پہچانتے۔ یہ ابا کو پہچان کرانے کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور اللہ والے ربا سے جان پہچان کراتے ہیں، اس لیے ان کا نام بھی معرف ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی حقیقت شان کسی باخبر سے معلوم کرو۔ علامہ علوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں المراد بالخبیر العارفون، باخبر کون لوگ ہیں، عارفین کون لوگ ہیں، جو خدا کو پہچانتے ہیں، رحمان کی شان کو ان سے پہچانو۔ لیکن آج اللہ والوں سے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بجائے بعض نادان کہتے ہیں کہ آئیے مولانا کچھ تبادلہ خیال کر لیا جائے، یہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہے، اتنا پیسہ غریبوں کو دے دیا جائے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ ان کی عقل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہے، لاکھوں صحابہ کرام نے لاکھوں قربانیاں کی، مگر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے گندم کا ذخیرہ نہیں کیا، جو بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رحم نہیں آیا کہ آج منا کے میدان میں لاکھوں جانور ذبح ہو رہے ہیں، لاؤ اس میں سے تھوڑے سے ذبح کر کے پیٹ بھر لو، اور کچھ جانور ذبح نہ کیے جائیں بلکہ ان کو بیچ کر ان پیسوں سے گندم خرید کر غریبوں میں تقسیم کر دی جائے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹ پر دو دو پتھر بنے ہوئے ہیں. ارے میاں، خدا کے حکم کی بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ وہاں تو بھوک والا بھی اللہ کے راستے میں فدا ہو رہا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بندگی اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس کو بجا لایا جائے. جبکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور عمل بھی کر کے دکھایا ہے. آج احادیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا تھا، لہذا اس قسم کے تبادلہ خیال کرنے والے اپنے ہوش درست کر لیں. یہ دین کی بے قدری ہے. جائیداد خریدنے کے لیے کسی آلو بیچنے والے سے تو تبادلہ خیال نہیں کرتے، جب جائیداد خریدنی ہوتی ہے تو کسی قصائی سے تبادلہ خیال نہیں کرتے، تب تو کہتے ہیں کہ بہت قابل وکیل لاؤ. ایسا نہ ہو کوئی ایسی بات رہ جائے کہ بعد میں ہمارے مکان پر دوسرا قبضہ کر لے. جو صاحب، جب زمین کی رجسٹری ہوتی ہے اور 20 لاکھ کا کوئی مکان لینا ہوتا ہے، اس وقت لالو کھیت میں کسی آلو یا سبزی بیچنے والے کے پاس جاتے ہو کہ چلو بھائی رجسٹری کر لو، اس وقت کسی کو قصائی یاد آتا ہے کہ چلو بھائی گوشت بیچنے والے، چلو آپ میرے رجسٹری کے کاغذات بنا دو. جب کوئی اہم مقدمہ ہو تو اس وقت کیا کہتے ہو کہ صاحب جان کا معاملہ ہے، جان بچانا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، کسی بڑے بیرسٹر کو بلاؤ. تو اسی طرح ایمان کے معاملے کو اہمیت دیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آخرت کی ساری زندگی کا مسئلہ ہے. وہاں دوزخ یا جنت دو ہی فیصلے ہونے ہیں، لیکن آج دین کے معاملے میں یہ حال ہے کہ ریل کے ڈبے میں بیٹھے نہ جان نہ پہچان، اور کہتے ہیں کہ مولانا ذرا تبادلہ خیال کریں. کبھی اس طرح کسی اناڑی کو ذرا نظری دکھائیے، وہاں تو کہتے ہیں کہ جان پیاری ہے، فیملی ڈاکٹر کو دکھاؤں گا جو میرے مزاج سے واقف ہے. مگر یہاں ریل میں جو بیٹھا ہوا ہے اس سے کہتے ہیں کہ آؤ مولانا ذرا اس مسئلے پر تبادلہ خیال کریں. دین کو ایسا سستا سمجھ رکھا ہے، کیا بتاؤں کتنا غصہ آتا ہے ایسے نالائقوں پر کہ دین کی قدر سے بالکل ہی ناآشنا ہے. یہ دین کا مذاق بنانا ہے. آنکھ جب بند ہوگی پھر قبر میں ان کو پتا چلے گا کہ کیا تبادلہ خیال ہو رہا تھا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو ایک شخص نے سرما دیا. حضرت نے فرمایا کہ اس کے کیا کیا اجزاء ہیں. اس نے کہا حضرت یہ میرا بہت تجربہ کیا ہوا ہے اور بہت مفید ہے، بس آپ اس کے اجزاء نہ پوچھئے. حضرت نے فرمایا کہ پہلے میں اپنے خاندانی معالج سے اس کے اجزاء بتاؤں گا، جب وہ کہہ دیں گے تب سرما لگاؤں گا. اس آدمی نے کہا کہ آپ اتنے نخرے کر رہے ہیں، میں آپ سے پیسے تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں تو آپ کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں، مفت میں سرما دے رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا معاف کیجئے، آپ کا سرما تو مفت کا ہے مگر میری آنکھیں مفت کی نہیں ہیں. آج ہم نے ایمان کو مفت کا بنا رکھا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی سے فرمایا کہ علی، اگر کسی نامحرم عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو پہلی نظر تو معاف ہے، لیکن اس پر دوسری نظر ڈالنا بالکل جائز نہیں ہے، خبردار اس سے احتیاط کرو. جو صاحب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کیسا تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دل صاف ہونا چاہیے اور آنکھیں پاک ہونی چاہیے، یا آنکھیں صاف ہوں اور دل پاک ہو، نظر صاف دل پاک، دل صاف نظر پاک، تب تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی وہ تمہاری بیوی کو دیکھے تو تم تبادلے میں اس کی بیوی کو دیکھو، یہ زیادہ اچھا ہے، تم ادھر لو ادھر ہم لے ہم ادھر لے. لیکن بتائیے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل صاف نہیں تھا؟ بقول مسلموں کے گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل صاف نہیں تھا، نعوذ باللہ. یہ آج 1400 برس کے بعد جن کی پتلونوں میں کئی کئی چھٹانک پیشاب جل ہے، جنہیں استنجا کرنے کی تمیز نہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حکم دیا گیا تھا اس میں گستاخیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں اب ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، یہ تو پرانی باتیں ہیں. بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کتنا تھا؟ خود فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں گا اور عالم غیب سامنے آ جائے گا تو مزدد تو یقیناً میرے یقین میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا. جس کا دنیا میں اتنا ایمان اور یقین ہو کہ عالم غیب عالم شہادت کے لیے فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت اور دوزخ دیکھنے کے بعد میرا ایمان بڑھے گا نہیں، اتنا ایمان مجھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا ہی میں حاصل ہے. تو ان کے لیے نگاہ کی حفاظت کا حکم ہو رہا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایمان کیسا تھا؟ جن کے گھر میں نبی کے اوپر قرآن اترتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور صحابیات ازواج مطہرات جن کے گھر میں خدا کا رسول رہتا ہو، جن کے گھر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہو، جن کے گھر میں قرآن اترتا ہو، ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ تم ہمارے نبی کی بیویوں سے ازواج مطہرات سے اپنی ماں سے کوئی ضرورت کی بات کرو تو فاسألوهن من وراء حجاب تو پردے سے سوال کرو، بے پردہ سوال مت کرو. ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہماری مائیں حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھی تھی، تو آپ نے فرمایا احتجبہ، اے دونوں خواتین جلدی سے پردے میں ہو جاؤ. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ الیس ہوا احما، کیا عبداللہ ابن مکتوم اندھے نہیں ہیں؟ آپ ہمیں ان سے پردہ کرنے کا ارشاد فرما رہے ہیں. تو ارشاد ہوا افرام جان انتما الستما تبصرا نہیں، تم دونوں تو دیکھتی ہو، کیا تم دونوں اندھی ہو؟ بتائیے نبی نے نابینا صحابی سے ان کو پردہ کرایا، کیونکہ عورتوں پر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا لازم ہے. قرآن جہاں مردوں کے لیے اعلان کرتا ہے یعظمن ابصارهن، مرد اپنی نگاہیں نیچی کر لیں تو بے پردہ عورتوں کو نہ دیکھیں، وہاں عورتوں کے لیے بھی اعلان کرتا ہے یعظمن ابصارهن، عورتیں بھی غیر مردوں کو نہ دیکھیں. صفحہ 25 پر یہ حدیث دیکھ لیں گے. السما تو سنا نہیں مجھے، پر پہلے ہے افام یعنی انتما بعد میں، اس میں دیکھ لیں گے. آگے چلیں. حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی سہیلیوں کی حسن کی تعریف اپنے شوہر سے کرے، دیکھ لو گوشتی زیور نے جس جگہ یہ لکھا ہے کہ شوہر کے ساتھ کس طرح نباہ کیا جائے، وہاں حضرت نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ دیکھو اپنی سہیلیوں کے ناز و نقشے، ناک و نقشے، ان کی آنکھ ناک کان اور چہرہ وغیرہ کی اپنے شوہر سے تعریف مت کرو، اس لیے کہ جب تم شوہر کے سامنے اپنی سہیلی کی تعریف کرو گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل اس پر آ جائے، پھر تم شوہر کے لیے تعریف مانگتی پھرو گی، اور ایسے ہی شوہر بھی اپنی بیوی کو دوسرے مرد نہ دکھائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا دل اس کے دل میں کسی دوسرے لڑکے یا دوسرے مرد کی محبت غالب ہو جائے، پھر تم تعویذ لیتے پھرو کہ صاحب میری بیوی تو مجھے نگاہ میں نہیں لاتی، میری طرف دیکھتی ہی نہیں، تو حضرت نے ان چیزوں کے فتنوں سے بچایا ہے۔ میرے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ اللہ صاحب دامت برکاتے ہوں نے مکہ مکرمہ نے مجھ سے فرمایا کہ ہندوستان سے ایک خط آیا ہے، اس میں شوہر نے لکھا ہے کہ بے پردگی کی وجہ سے میری بیوی کو میرے بھائی سے عشق ہو گیا ہے، اب وہ ہر وقت روتی رہتی ہے، حالانکہ نماز کی پابند ہے، متقی ہے، اس کو کسی بھی گناہ کا وسوسہ تک نہیں تھا، لیکن اب ہر وقت روتی رہتی ہے، کہتی ہے کہ اب تم میری نظر میں نہیں جستے، اب تم سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، مجھے تمہارا بھائی پسند آ گیا ہے، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، مجھے دل پر اختیار نہیں رہا، میں اپنی اصلاح کرانا چاہتی ہوں۔ حضرت مولانا شاہ براہ صاحب فرمایا کہ دیکھو یہ بے پردگی کا عذاب ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے لڑکوں کو شوق ہے کہ اپنی بیوی کو دوسروں کو دکھائیں، اس کے بال کٹوا کر اس کو پرکٹی بنا کر میم صاحب بنا دیں، اور دوسروں کو دکھا کر فخر کرے کہ میں ماڈرن بیوی لایا ہوں۔ اور یہ جو عورتیں ہونٹوں پر سرخیاں لگاتی ہیں، ناخن پالش لگاتی ہیں، اسے ہٹائے بغیر تو وضو بھی نہیں ہوتا، اور جو عورتیں بال کٹوا کر مردوں کی شکل بناتی ہیں تو مردوں کی شکل بنانے والی عورت پر لعنت کا حکم ہے، یہ حدیث ہے۔ بتائیے بال کٹوا کر مردوں کی طرح پٹے بال رکھ لے، مرد شیخ جی ہو گئے جب عورتوں نے بھی پٹے بال رکھ لیے تو وہ بھی شیخ جی ہو گئی، اب ان سے مرید بھی ہو جاؤ۔ تو حضرت تھانوی رمضان فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں انگریزوں کے دور میں ایک مسٹر صاحب اپنی بیوی کو بے پردہ شملہ پہاڑ پر لے گئے، وہاں ایک انگریز افسر تھا، اس کے دو انگریز چوکیدار تھے جو بندوق سے پہرا دے رہے تھے، ان کی بیویاں لندن میں تھی، تو جب یہ اپنی بے پردہ بیوی کو لے گیا تو وہ دونوں جو انگریز چوکیدار لڑکی کا حسن جمال دیکھ کر پاگل ہو گئے، بندوق ان کے ہاتھ میں تھی، شوہر کو بندوق دکھا کر ایک کنڈا لگایا، اس کو بندوق کے زور پر دھکیل کر دور کر دیا، اور اس کی بیوی سے زنا کیا۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ عورت برقعے میں ہوتی تو پھر یہاں تک نوبت ہی نہ آتی، کیونکہ برقعے کے اندر کچھ پتا نہیں چلتا کہ کیا چیز ہے۔ میرے شیخ ثانی مولانا شاہ براہ صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ایک کلو گوشت لے کر آتے ہو تو چیل سے بچاتے ہو، تو چیز سے بچانے کے لیے تھیلی میں رکھتے ہو، ہاتھ میں لے کر نہیں آتے، کہیں چیز جھپٹنا نہ مار دے۔ ایک کلو دودھ خریدتے ہو تو بلی سے بچانے کے لیے اس کو الماری میں رکھتے ہو جس میں جالی لگی ہوتی ہے۔ نوٹوں کی گڈیاں لے کر آتے ہو تو ان کو چھپا کر رکھتے ہو، راستے میں سب کو دکھاتے ہوئے نہیں آتے، حالانکہ نوٹوں کی گڈیاں کوئی اٹھا لے جائے اور واپس کر دے، جیسے جیب کترا نوٹوں کی گڈیاں لے گیا اور واپس کر دی، چیز آپ کے گوشت کو اڑا لے گئی پھر واپس کر دیا، تو آپ اس کو دھو کر کھا سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں۔ بلی روٹی کاٹ کر کے لے گئی تو ذرا سی روٹی وہاں سے توڑ کر باقی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عورت بھگا لے جائے تو وہ عیبدار ہو جاتی ہے، سارے خاندان کا سر نیچا ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آدھا کلو گوشت تم چینوں سے بچاتے ہو، آدھا کلو دودھ بلی سے بچاتے ہو۔ ایک روٹی کی عزت ہے، نوٹوں کی عزت ہے، جیب میں گرما گرم تنخواہ ہے تو جیب پر ہاتھ رکھے رہتے ہیں۔ اس میں ایک ساتھ بس میں ایک ساتھ چاہے اور جیب پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی جیب میں کیا ہے، اس نے کہا کہ بھائی ابھی تنخواہ ملی ہے اور کراچی کے جیب کاٹنے والے بڑے ماہر ہیں، اسلام آباد میں آپ پا رہا کہ جامع مسجد میں نماز جمعہ ہو رہی تھی، میرے ایک عزیز روس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک شخص کسی کی جیب کاٹ رہا تھا، نماز میں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ ایک ہاتھ سے جیب کاٹ رہا تھا تو دوسرے آدمی کو جیب میں چاقو لگتا ہوا محسوس ہوا، تو اس نے جیب کترے کے کو وہیں پکڑ لیا۔ تو دیکھو دوستو، آج نوٹوں کی عزت ہے انہیں چھپا کر رکھتے ہو، گوشت کی عزت ہے اسے چھپا کر رکھتے ہو، قصائی کے یہاں سے خرید کر چھپاتے ہوئے لاتے ہو، اور دودھ کی عزت ہے اسے بلی سے بچاتے ہو، لیکن عورت کو ارزاں اور سستا کر رکھا ہے، عورت کو سستا کر دیا۔ آج پان بیچنے کے لیے بھی عورت چاہیے تاکہ پان زیادہ فروخت ہو، صرف خریدو تو اس پر بھی عورت کی تصویر ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کے بغیر ہمارا مال نہیں بکے گا۔ انگریزوں کی اس وضع، اس حماقت اور کافروں کے اس پاگل پن کی نقل اب مسلمان کر رہا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی اپنی بیوی کی تصویر پر چائے کے ڈبے پر اور صابن کے ڈبے پر آ جائے، اور اگر اتنا اختیار نہیں ہے تو کم سے کم اس کا بھوکا وغیرہ ہی اتار پھینکو اور اسٹیشن پر غیر مردوں کو دکھاؤ، کیا بھی غیرتی ہے؟ اللہ شرم آنی چاہیے، ذرا سی بھی حیا اور شرم ہوتی تو وہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، 10 بج گئے، ختم ہو گیا، ہاں نشان لگا دو۔ جس کے پاس، جن صاحب کے پاس یہ بات نہ ہو، کچھ بات پرانے تقسیم ہوں گے، جن صاحب کے پاس نہ ہو وہ لے لیں، اور جن صاحب کے پاس ہو وہ نہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔